الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حدیث جبرائیل کی شرح چل رہی تھی آپ کے سامنے، اس سے پہلے حدیث جبرائیل کی شرح چل رہی تھی. میں آپ کو پھر سے یاد دلاتا ہوں تھوڑا شروع سے. اس حدیث کی روایت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو ہیں. صحیح بخاری میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے. صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور ابو ہریرہ سے، دونوں سے آئی ہوئی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اسی روایت کے جو الفاظ تھے اسی کو ہم آگے بڑھائے ہوئے تھے، تو ہم آپ کو پھر سے یاد دلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، اسی دوران ہمارے پاس ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید، شدید و سواد الشعر، بال انتہائی کالے، لا یعرفہ منا احد، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ان پر سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں تھا اور ان کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو آ کر کے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کر کے بیٹھ گیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد سوال کیا. پہلا سوال تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یعنی جسے ہم اسلام کے ارکان کہتے ہیں، وہی اسلام کے ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بیان فرمائے. پانچ ارکان اسلام کے، شہادت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکاۃ، صوم رمضان اور حج البیت، یہ پانچوں ارکان آپ نے بیان کیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقتا. تو کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعجبنا لہ کیف یسألہ ویصدق، انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا، بالکل صحیح جواب دیا، شاباشی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے پر. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ کیسے یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں تصدیق بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو جواب پہلے سے معلوم ہے. دوسرا سوال کیا ایمان کے بارے میں، تو آپ نے ایمان کا جواب دیا ایمان کے ارکان کو بیان کر کے، اور یہ کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، یا بعض روایتوں کے لحاظ سے وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. میں نے آپ سے کہا تھا ترتیب کے ساتھ اسے یاد رکھیے گا، اور ترتیب کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ وجود کے لحاظ سے اسی ترتیب میں آپ آئیں گے تو کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد کتابوں پر ایمان، اس کے بعد رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، دنیا کے بعد جو چیز ہونے والی ہے اس پر ایمان، اور اس کے بعد تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان اللہ پر ایمان کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کے لیے اس کو بعد میں بیان کیا گیا. ایمان باللہ کے بارے میں بات آپ کو شروع ہوئی تھی، اسلام اور ایمان کے تعلق سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی، ایمان کی شرح بھی آپ کے سامنے آ چکی. اب آپ کے سامنے جو بات آنی ہے وہ کس کے بارے میں آنی ہے؟ ایمان باللہ، جو پہلا رکن ہے ایمان باللہ، اس کے بارے میں بات آنی ہے آپ کے سامنے. اور ایمان باللہ کے بارے میں یہ باتیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے عقائد اور ایمانیات کا پورا کی پورا حصہ ایمان باللہ سے ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن ایمان باللہ کے لیے یہ جو بیچ کے واسطے ہیں اس پر ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھ سکتے. اللہ پر ایمان کے لیے فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان ضروری ہے, اللہ کے رسولوں پر ایمان ضروری ہے, کیونکہ اللہ کی معرفت اگر ہمیں حاصل ہوگی تو اسی ذریعے سے حاصل ہوگی, اور یہی اللہ کی معرفت کا سب سے صحیح ذریعہ ہے, جہاں انسان پھر گمراہ نہیں ہوتا. اور معرفت الہی کے جو بھی طریقے اس کے علاوہ اپنائے گئے ہمیشہ کیا آئی ہے, گمراہی آئی. انسان کائنات کو دیکھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا پتہ لگا سکتا ہے, وہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہیں, لیکن یہ ساری دلیلیں کس کے بعد ہیں, اس کے بعد. اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے, وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا راستہ, کہ رسولوں کے ذریعے سے, رسولوں کے پاس وہی کس کے ذریعے سے آتی ہے, فرشتوں کے ذریعے سے, کتابیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہیں, اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے تو صحیح بات یہ ہے کہ گیان تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن صحیح عقیدہ نہیں حاصل ہوتا. گیان سمجھتے ہیں نا, یہ ہندی میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ لوگ, گیان حاصل ہو جاتا ہے, معرفت حاصل ہو جاتی ہے, لیکن وہ علم جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاصل ہوتا ہے وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. یہ چینل اس کے لیے ضروری ہے, وہ علم حاصل کرنے کے لیے. تو اسی کے تھرو سے جو بھی باتیں ہم پیش کرتے ہیں توحید کے تعلق سے, وہ ساری باتیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں بیان کیا گیا ہے ہم صرف اتنا ہی اسے بیان کر سکتے ہیں اور اتنے پر ہی ایمان رکھ سکتے ہیں, اس میں کمی بیشی اپنی عقل کے ذریعے سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی یہاں تک لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں حدیث میں یا قرآن میں ایک بات آئی ہے تو ہم اس سے زائد اسی سے جڑی ہوئی بات نہیں سوچ سکتے, اتنا ہی اسی حد پہ ہمیں رک جانا پڑتا ہے. کیوں نہیں سوچ سکتے, کیونکہ ہم نے ذات کو نہیں دیکھا ہے تو ہم اس کی صفات کو بھی اپنی عقل سے پہچان نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنا اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں. تو یہ بہت بنیادی بات ہے اس کے تعلق سے, وہ باتیں آپ کو ایمان باللہ میں آئیں گی. آج کا پورا درس آپ کے سامنے یہ ایمان باللہ کے تعلق سے ہے. بہت سی باتیں اس میں ایسی آئیں گی آپ کو جس کا خالص تعلق کس سے ہوتا ہے, عقیدے کے سبجیکٹ سے ہوتا ہے. کبھی آپ نے عقیدے میں یہ ساری باتیں جو ہے سنی ہیں, پڑھی ہیں, اس کا ایک طرح سے آپ کو ریپیٹیشن کہہ سکتے ہیں آپ, یا یادہ کہہ سکتے ہیں, وہ چیزیں آپ کے سامنے آ بھی جاتی ہیں اور ساتھ میں یہ چیزیں یاد ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یاد ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں ایمان باللہ تو ایمان باللہ میں تین چیزیں داخل ہوتی ہیں, اور ایمان باللہ ان تین چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے. ایمان باللہ ہی کو دوسرے نام سے ہم توحید کے لفظ سے جانتے رہتے ہیں, ایمان باللہ اور توحید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایمان باللہ اور توحید کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتائیں, اس میں سب سے پہلی بات جو بتائی وہ کیا تھی؟ کہ وہ قل ھو اللہ احد, پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک, یہی سے وہ اس کی شروعات ہوتی ہے. تو اسی کو ایک ماننے کو توحید کہا جاتا ہے. عربی میں توحید کسے کہتے ہیں؟ کسی کو ایک ماننا. تو جب ہم اللہ کی توحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا. یہ ایک ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو, یہ اس کے لیے تین جو ہے شکلیں بنا دی ہیں. تو اسی کو پھر کہتے ہیں توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. ایمان باللہ اس کے ساتھ توحید کا لفظ جڑ جاتا ہے, کیونکہ ایمان باللہ میں سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ بندہ یہ ایمان رکھے, عقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے ایک ہونے کے لیے, ایک ماننے کے لیے تین شکلوں میں اس کا ایک ہونا بیان کیا جاتا ہے. تو پھر اس توحید کی تین قسمیں کر دیتے ہیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. اور یہ بھی یاد رکھیے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تین قسمیں ہی کریں, آپ دو قسمیں بھی کر سکتے ہیں. یہ تو صرف اس کو بیان کرنے کے لیے, اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے, آسانی کے لیے تین قسموں میں اس کو بانٹ دیا گیا ہے. ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ تین قسمیں ہی رہیں گی تو ہمارا ایمان صحیح ہے, تین قسموں سے دو قسمیں ہو جائیں تو ایمان صحیح نہیں ہے. ابن قیم نے توحید کی دو قسمیں کی ہیں, کتنی؟ دو قسمیں کی, تین قسمیں نہیں کہیں, اس ترتیب سے اس کو نہیں بیان کیا. کوئی بھی ترتیب بیان کرنے کی, وہ صرف کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکیلا ہونا, اس کو آپ جس انداز سے بھی سمجھا سکتے ہیں, جو قسمیں بیان کر کے سمجھا سکتے ہیں, اگر آپ اس کو سمجھا رہے ہیں تو یہ اس کی توحید ہے. لیکن اس سمجھانے میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو آپ سمجھا رہے ہیں وہ بالکل کتاب و سنت سے ہی لی ہوئی بات ہو, الگ نہ ہو. یہ صرف ضروری ہوتا ہے, بقیہ آپ سمجھانے کا طریقہ الگ رکھ سکتے ہیں. تو پہلی قسم توحید ربوبیت, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ توحید ربوبیت کی تعریف یہ ہے. بولیے, بہت سے لوگ پڑھ چکے نا, وہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. توحید ربوبیت کی تعریف یہ ہے, بولیے. ہاں, کیونکہ تینوں میں اللہ کو ایک ماننا ہے, اصل میں وہ تینوں میں شامل ہے. میں نے کہا توحید ہی, ایمان باللہ کیا ہے, توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. لیکن اللہ کو ایک ماننے کی تین شکلیں پھر کی ہیں. ہاں, ان سب کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ہاں, اللہ ہمارا رب ہے, ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, قیامت کے دن مالک ہے. وہ ساری چیزیں کسی ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, محی ہے, محیط ہے. ساری چیزوں کو بیان کرنا ہو تو جی, اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیجیے, میں آپ کو بول رہا ہوں آج, اور آج کے بعد پھر کبھی نہ بھولے گا اس کو. توحید ربوبیت کو یاد رکھنا ہو تو ایک ہی لفظ میں یاد رکھیے, اللہ کو ایک ماننا. یہ تینوں میں ہے, لیکن توحید ربوبیت میں کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اللہ کے کاموں میں, صرف ایک لفظ, اللہ کے کاموں میں. اس کو کہتے ہیں افراد اللہ فی افعالہ, عربی میں کہتے ہیں افراد اللہ فی افعالہ, اللہ کو ایک ماننا اللہ کے کاموں میں. رزق دینا اللہ کا کام ہے, وہ رازق ہے, اس نے اس کو ایک ماننا. رب ہے یعنی بندوں کی ساری ضروریات کو پوری کرنے والا, تو اس میں وہ, اس کا کام یہ, وہ اکیلا ہے. زندگی دینے والا اکیلا ہے, اولاد دینے والا وہ اکیلا ہے, انسان کی ساری ضروریات پوری کرنے والا وہ اکیلا ہے. ان سب کو توحید ربوبیت میں شامل کرتے ہیں, توحید ربوبیت میں شامل کرتے ہیں, توحید ربوبیت میں اللہ کے جتنے بھی کام ہیں ان سارے کاموں میں اللہ کو اکیلا ماننا. بس یہ معاملہ کہ کفار مکہ بھی اس کو مانتے تھے, یہ اس توحید ربوبیت پر ایمان رکھ لینے سے کوئی آدمی مومن نہیں بن جاتا, کیونکہ کفار مکہ بھی اسے مانتے تھے لیکن اسے مومن نہیں کہا گیا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ایمان باللہ میں صرف یہی نہیں ہے بلکہ تینوں میں ہے ایک ماننے کا معاملہ. تو صرف اس کی وجہ سے ان کو مومن نہیں کہہ دیا گیا. میں آپ کو یہ بات مکمل کر لوں پہلے, توحید ربوبیت کی, اور یہ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سوال کریں گے تو پھر اس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی. تو پہلی بات, توحید ربوبیت میں ایک لفظ میں اسے ہمیشہ یاد رکھیے, اللہ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا, اللہ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا. ربوبیت کا یہ لفظ جو اس توحید کے لیے استعمال کیا گیا, یہ رب سے ہے. ربوبیت کس سے ہے؟ رب سے ہے. رب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, بڑا اہم نام ہے رب. کہا جاتا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ کا ایسا اہم نام ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیجئے, اس کے بعد جتنے بھی نام ہیں سب اس سے جڑے ہوئے ہیں رب. اسی لیے رب کے لفظ کو کوئی آدمی اگر گاڈ سے کرتا ہے اس کا یا لارڈ سے کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ معنی اس کے اندر پورے طریقے سے پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی کام ہیں, جیسے ابھی میں آپ کو بولا خالق ہے وہ ہمارا, پیدا کرنے والا رازق ہے ہمارا, رزق دینے والا وہی ہے, مالک ہمارا وہی ہے, زندگی دینے والا وہی ہے, موت دینے والا وہی ہے, اولاد دینے والا وہی ہے, اور سننے والا, ہماری نگرانی کرنے والا, ہماری ہر بات کو سننے والا, جو ہم آہستہ کہتے ہیں وہ بھی سننے والا, ہر بات کو ہماری جاننے والا وہی ہے. یہ ساری جتنی بھی صفتیں ہیں ان سب میں وہ اکیلا ہے, اور سب کا تعلق ربوبیت سے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام آپ پڑھتے ہیں وہ سارے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں اور اس کے کام کے تعلق سے ہیں, یہ سارے کے سارے ربوبیت کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. اس لیے پورے کو نام کیا دیا گیا ہے؟ توحید ربوبیت کا نام دیا گیا ہے, سب اس میں آ جاتے ہیں. تو رب کا لفظ اتنا اہم ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو رب ہے وہ اتنا اہم ہے کہ پوری قسم کو کیا نام دیا گیا؟ توحید ربوبیت نام دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے سارے کام اس میں, اس کی ساری جو صفات ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں جو اس کے کام کے تعلق سے صفات ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہا ہے توحید الوہیت. یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو؟ کسے کہتے ہیں توحید الوہیت؟ توحید عبادت بھی کہتے ہیں جی. جی اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس میں کیسے ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے, ہاں اعمال بندے کے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتے. جی ہاں جی دیکھیں, پہلے والے میں اور اس میں بس ایک ہی لفظ کا فرق کیا جاتا ہے, اور ہمیشہ اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. پہلے والے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا, دوسرے میں ہے اللہ کو بندوں کے کام میں ایک ماننا. یعنی دوسرے میں کام بندے کا ہوتا ہے اور ایک کس کو ماننا ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننا. توحید ہے اس کے اندر بھی, اور یہی اصل مقصد ہے. توحید عبادت بھی اس کو کہتے ہیں اور توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اس میں اللہ جو لفظ ہے, اللہ کا جو نام اللہ ہے, اس نام سے یہ لیے گئی ہے قسم. توحید الوہیت اس لیے کہتے ہیں, اور پہلا کسے لیا گیا ہے؟ رب سے. توحید ربوبیت کہتے ہیں. اللہ کا مطلب ہوتا ہے معبود, الہ سے یہ لفظ بنا ہوا اللہ. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معبود, جس کی عبادت کی جائے. اور بندے کے جو بھی کام ہیں اگر وہ اللہ کو ایک مان کر کے کرتا ہے اپنے کام کو, تو یہ سارے کام اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ عبادت بنتے ہیں. تو گویا کہ اس نے اللہ کو معبود ہونے میں, تنہا اللہ کو معبود مانا, کسی اور کو معبود نہیں مانا, تو اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. تو ایک لفظ میں یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر سے آپ کو بتاؤں, پہلے میں اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا, دوسرے میں ہے اللہ کو اللہ کے بندوں کے کام میں ایک ماننا. کوئی بھی بندہ جب عمل کرتا ہے تو اپنے عمل میں اللہ کو ایک مانے تو اسے توحید الوہیت کہتے ہیں. اب آپ کو مثالوں کے ذریعے سے, دعا کرتا ہے بندہ, وہ دعا اللہ سے کرتا ہے تو یہ توحید میں آتا ہے. دعا کرنا بندے کا کام ہے, لیکن اسے دعا کس سے کیا؟ اللہ سے کیا, تو یہ توحید الوہیت ہے. نظر ماننا, ہاں نظر ماننا عبادت ہے. نظر کس کے لیے مانا؟ اللہ کے لیے مانا. کام اس کا ہے نظر ماننا بندے کا, لیکن کس کے لیے مانا؟ یہ اللہ کو, ایک اللہ کو مان کر کے صرف ایک اللہ کے لیے نظر مانا, تو یہ توحید الوہیت ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں. اسے تو ہم سمجھتے ہیں حج وغیرہ، اس لیے میں نے دوسری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اور ایک اللہ کو سمجھ کر کے وہ کام کرتا ہے، اس کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ کس میں شامل ہوتا ہے؟ عبادت میں شامل ہوتا ہے. اور خالص اللہ کے لیے کرنا، یہ اس بندے کو موحد بناتا ہے کہ وہ بندہ توحید کی پابندی کرتا ہے. پہلے اور دوسرے کا تعلق یہ ہے کہ پہلی توحید دوسری توحید کو، ہاں آپ پورے کیجئے اس کو، پہلی توحید دوسری توحید کو لازم ہے. اگر کوئی پہلے کو مانتا ہے تو اسے دوسرے کو بھی ماننا چاہیے، لازم ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ توحید ربوبیت کو پیش کیا ہے کہ توحید ربوبیت کی طرف سے ان کو دعوت دی. کس کی؟ توحید الوہیت کی. کیونکہ ان کے یہاں خرابی توحید ربوبیت میں نہیں تھی، خرابی کس میں تھی؟ توحید الوہیت میں. تو پہلی توحید دوسری توحید کو لازم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے اسے سمجھا رہا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہماری چھوٹی بڑی ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا وہی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات بھی کس کی ماننی چاہیے؟ ہاں اللہ کی ماننی چاہیے. اس سے یہ چیز لازم آتی ہے، جب آپ یہ مانتے ہو کہ سب ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے تو بات بھی کس کی ماننی چاہیے؟ اس کی ماننی چاہیے. یہ تو میں نے اس کی وہ لازم ہونے کی بات کہی، اب مثال دے رہا ہوں اس کے لیے. دنیا کی ایک معمولی سی کمپنی کے بارے میں بھی آپ اگر کہیں کام کرتے ہوں تو جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، جس نے آپ کو کام پہ رکھا ہے، جو اس کمپنی کا مالک ہے، وہ جیسے کہتا ہے آپ کو ویسے کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کر دی تو آپ کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے تنخواہ میری لیتے ہو، بات کسی ہاں اور کی مانتے ہو، یہ یہاں کیسے چلے گا؟ فوراً وہاں سے نکال دیتا ہے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ جس سے ہم تنخواہ لیتے ہیں اسی کا ہمیں کام بھی کرنا ہے، اسی کی ہمیں بات بھی ماننی ہے. یہ ہر انسان سمجھتا ہے. اور معمولی سے معمولی انسان بھی جو بہت چھوٹی سی چیز کا مالک ہوتا ہے، اگر کبھی اس کے سامنے ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے تو فوراً یہی بات کہتا ہے. میں نے اپنے کان سے یہ بات کئی مرتبہ سنی ہے، اسی لیے میں آپ سے بھی یہ بات پیش کر رہا ہوں. کئی جگہوں پر جہاں جہاں بھی ہم کام کیے ہیں، کبھی بھی اگر ذمہ دار کی کوئی بات کام کرنے والے نے نہیں مانی ہے، جو بھی وہاں کا ذمہ دار ہے، مالک ہے، جبکہ وہ چھوٹے درجے کا مالک ہے، لیکن اگر اس کی کوئی بات نہیں مانی ہے اور اس سے پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا اور کہتا کہ نہیں فلاں نے یہ کہا تھا، تو صاف صاف یہی کہتے ہیں تو تنخواہ بھی اسی سے لے لینا. جو آدمی آپ کو تھوڑا پیسہ دیتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بات کس کی سنیں؟ اسی کی سنیں. یہ تو انسانی فطرت ہے. تو جب آپ یہ مانتے ہو کہ ہم کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. جب آپ یہ بات مانتے ہو کہ ہم کو یہ روزی روٹی وہی دے رہا ہے، ہماری زندگی کی یہ ساری ضروریات وہی پوری کر رہا ہے، اسی کی نعمتوں میں ہم زندہ ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بات کس کی ماننی چاہیے؟ اسی کی ماننی. اسی کو توحید الوہیت ہے. اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھو تو آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. جب آپ کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے تو جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ کو اس سے مانگنا چاہیے، اور اسی سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے. اگر آپ اس سے نہیں مانگتے ہیں تو آپ نے توحید الوہیت میں کیا کر دیا ہے؟ کمی کر دیا ہے. کسی زمانے میں یہ بات کہی جاتی تھی، خاص طریقے سے کفار مکہ، مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، اس میں انہوں نے شرک کیا، اس کو نہیں تسلیم کیا. وہ اس کی کمی تھی ان کے یہاں. میں توحید ربوبیت کو مانتے ہیں, جگہ جگہ قرآن میں یہ باتیں, اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان کے یہاں یہ چیز تھی لیکن کمی تھی توحید الوہیت میں. عام طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے. آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں میں توحید ربوبیت کے تعلق سے بھی بہت کمی پائی جاتی ہے. یعنی توحید الوہیت چھوڑیے, وہ تو ہے ہی کمی, لیکن توحید ربوبیت کے لحاظ سے بھی کمی پائی جاتی ہے, بہت کمی اس کے اندر ہوتی ہے. بہت سے ایسے جو ہے مواقع آتے ہیں جہاں انسان یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اللہ ہمارا رازق ہے. دنیا میں بہت سے لوگوں کو کیا سمجھ بیٹھتا ہے, رازق سمجھ پر بیٹھتا ہے, ایسا معاملہ کرتا ہے جیسے ہمارے یہی کیا ہیں, رازق ہیں, رزق دینے کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا. ایسے معاملہ, یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں, توحید ربوبیت میں کمی میں آتی ہیں. تو ایسے مسائل کبھی کبھی یہاں موجود ہوتے ہیں, انسانوں میں پیش آتے ہیں, اس کا تجربہ بھی ہمیں ہوا ہے. اور اسی لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسی باتیں ہم نے بعض ایسے لوگوں کی زبان سے سنی ہیں جو بعض اداروں کے فارغ ہیں. یعنی کہیں سے کیا کورس کیا ہے انہوں نے, عالم کا کورس کیا ہے, ایسے لوگوں کی زبان سے. اور اس کا ڈائریکٹ تعلق توحید ربوبیت سے ہوتا ہے لیکن اس کا خیال نہیں کرتے. ایک جملہ میں آپ کو بولتا ہوں اس کے بارے میں. ایک صاحب جو تنخواہ دینے کے لیے, سیلری دینے کے لیے مہینے میں وہ آتے ہیں. بہرحال یہ تو کام اکاؤنٹنٹ عام طریقے سے کرتے ہیں, لیکن جب تک اس کو آرڈر نہ ہو جائے کہ آپ سیلری دے دو اس مہینے کی, تب تک وہ دیتا نہیں. یہ آرڈر کون کرتے ہیں, اوپر سے جو بھی ہے, جو اس کا ذمہ دار ہے یا مالک ہے کہہ لیجیے, وہ اس کو آرڈر کرتا ہے. تو کچھ لیٹ ہو رہا تھا اس کو ملنے میں, تنخواہ ملنے میں کچھ لیٹ ہے. تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں مذاق میں, کیا کہہ رہے ہیں, بھائی رزاق نہیں ہے تو کہاں سے جو ہے تنخواہ ملے گی. یعنی بعض لوگ جو مسجد میں بیٹھے تھے ان کو ٹوکا بھی کہ یہ جو ہے آپ نے جو غلط لفظ استعمال کیا, چاہے مذاق میں ہی صحیح, یہ نہیں کہا جا سکتا کبھی بھی کسی بھی شخص کے بارے میں. اگر کوئی آدمی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے اس دنیا میں تو اس کا رازق نہیں, چاہے وہ تنخواہ دیتا ہو کام لے کر کے یا کچھ بھی کرتا ہو. ہو سکتا ہے ایسے ہی صرف دیتا ہو تعاون کے طور پر, مدد کے طور پر ہیلپ کرتا ہے دیتا ہے, تب بھی وہ اس کا رازق نہیں ہے. رازق اس کا اللہ تعالیٰ ہے, اور رازق ہونے میں وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ جو ہے ہم کسی کو شامل نہیں کر سکتے. کبھی کبھی قرآن میں واللہ خیر الرازقین یا وہو خیر الرازقین آتا ہے قرآن میں, تو اس کی وجہ سے ہم کو دھوکے میں نہیں پڑ جانا چاہیے. تو یہ بات پہلی ہے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. کبھی اس طرح کے جملے بھی زبان سے نکل آتے ہیں, اور یہی انسان کی غلطی ہوتی ہے, توحید کے باب میں ہوتی ہے, اور اس غلطی کی وجہ سے انسان کے پورے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو توحید ربوبیت کس کو لازم ہے, توحید الوہیت کو. اور توحید ربوبیت کے بعد اگر آدمی توحید الوہیت کا قائل نہیں ہو سکا تو پھر وہ مومن نہیں کہلائے گا, اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا. جی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دیتا ہے, شفا دینے میں اکیلا, توحید ربوبیت میں یہ بات آ گئی, شفا دینے میں وہ اکیلا ہے, لیکن کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر ہم کو شفا دیتا ہے تو دیکھیے اب دوسروں میں الگ ہو گیا. آپ جو جملہ بولے اردو میں ابھی وہ صحیح ہے, وہی وہ جملہ صحیح ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہم کو شفا دیا, آپ نے یہ کہا اردو میں کہ ان کی وجہ سے ہم کو شفا ہوئی. یہ وجہ سے آپ کے کہنے سے مطلب یہ ہوا کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہماری شفا کے لیے. تو جو آپ نے وجہ کا لفظ استعمال کیا تو صحیح ہو گیا. یہی اگر آپ یہ کہتے کہ انہوں نے ہم کو شفا دیا تو کیا ہو جاتا ہے, یہ شرک ہو جاتا, غلط ہو جاتا ہے. تو شرک
یہی بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے, وہ چیز ہم زبان سے ادا کر دیتے ہیں غلط ہو جاتی ہے. دوا ہم کو شفا نہیں دیتی, ڈاکٹر ہم کو شفا نہیں دیتا, شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن دوا شفا کا سبب ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دوا سے ہم کو شفا ہوئی, کہ دوا ایک سبب ہے, اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہو, لیکن شفا دینے والا وہی ہے, تو یہ صحیح رہتا ہے, یہاں تک صحیح ہے معاملہ. لیکن جہاں زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ دوا شفا دیتی ہے یا یہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے, وہی توحید میں فرق آ جاتا ہے, بہت معمولی سے فرق کے ساتھ. تو آپ جو لفظ استعمال کیے تھے صحیح استعمال کیے تھے, وہ کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. انجان کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں انجان کی. ایک مرتبہ, یہ بھی حدیث میں مطلب یہ ہے, یہ شخص بہت خوشی میں یہ بات کہتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک, تو خوشی میں وہ اس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے, حالانکہ اس کے دل میں وہ بات نہیں ہے, اس کا وہ عقیدہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. تو انجان کا معاملہ دوسرا ہے, لیکن انجان کا معاملہ یہ نہیں ہے, تو غلطی سے نکل جانا یہ بات دوسری ہوتی ہے, لیکن انجان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو حاصل نہ کریں اور اس میں احتیاط نہ کریں زبان سے ادا کریں. احتیاط کرنے کے باوجود بھی کبھی وہ جیسا بھی وہ مثال ہے حدیث میں کہ خوشی میں بچارے کی زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے, تو اس میں کچھ بھی معاوضہ نہیں ہے. لیکن یہ ہم اتنی آسانی سے بولتے نہیں ہیں کہ کہیں آدمی اس کو بہت لائٹلی لے کر کے ایسے ہی کہتا رہے, اس کا احتیاط نہ کرے. احتیاط کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کوئی حرج نہیں ہے اس وقت, اگر کبھی انجان میں ایسا ہو گیا اور ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو ہم چاہتے بھی نہیں تھے, دل میں وہ بات تھی بھی نہیں لیکن نکل گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. راویوں کے تعلق سے ویسے محدثین اس کا بھی سوچتے تھے کہ اگر انجانے میں بھی نکل جائے تب بھی اسے قبول نہیں کرتے تھے. وہ بات انشاءاللہ ابھی جو دو کنڈیشن باتیں اس میں آئے گی. ہاں, تو بات چل رہی تھی آپ کی یہ اس کے تعلق سے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے تعلق سے. یاد رکھنے کا بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا. پہلی بات ذہن میں کیا رکھیے, اللہ تعالیٰ کو اللہ کے کاموں میں اکیلا جاننا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے کام میں اکیلا جاننا, یہ توحید الوہیت ہے. اور توحید الوہیت ہی اصل توحید ہے, اس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. توحید ربوبیت کا انکار کرنے والے کم رہے ہیں, لیکن توحید الوہیت پر عمل نہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے, اور ایسے لوگوں کو مشرک کہا جاتا رہا ہے اس زمانے میں بھی اور آج بھی. اس سلسلے میں کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے بعد توحید اسماء و صفات, توحید اسماء و صفات, توحید اسماء و صفات, یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے, اسی لیے الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور توحید کی دو ہی قسمیں کی جاتی تھیں, توحید ربوبیت اور توحید الوہیت, کیونکہ توحید اسماء و صفات یہ مکمل طریقے سے کس میں داخل ہے, توحید ربوبیت میں داخل ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عقیدے کی کتابوں میں اسے الگ سے بیان کیا جاتا ہے. جب سے توحید اسماء و صفات میں گمراہیاں زیادہ آ گئیں تو اس کو الگ سے بیان کیا جانے لگا, ورنہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا جو ایمان ہے, اس کے کاموں میں اسے اکیلا جاننا, یہ اسی کا ایک حصہ ہے توحید اسماء اور صفات. لیکن اس کو صرف اس وجہ سے الگ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قسم میں گمراہیاں بعد میں زیادہ ہیں, اس لیے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے توحید اسماء و صفات. اس کو کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں اس کو اکیلا جانا، اس لیے توحید کہا جاتا ہے. تو پہلے میں بات تھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا، دوسرے میں بندوں کے کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا، تیسرے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا. یہ تینوں جو ہے اس کے اندر آ گئے، آپ کو تینوں باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اب دیکھیے توحید ربوبیت میں ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے میں ایک، تنہا وہ خالق ہے، تنہا وہ رازق ہے، تنہا وہ رب ہے. اور یہی بات کس میں آتی ہے؟ اسماء و صفات. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام رب ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نام ناموں میں سے ایک نام خالق ہے، ایک نام رازق ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام اس کی توحید ربوبیت ہی. سارے ناموں میں چیز پائی جاتی ہے. ہم نے جب کہا خالق تو اس میں پیدا کرنا، یہ فعل ہے. ہم نے کہا رازق تو اس میں رزق دینا، یہ فعل ہے. اس کے فعل میں اس کو اکیلا مانا جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کو ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس میں. یہ لفظ ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو توحید اسماء و صفات توحید ربوبیت ہی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے نام کے بارے میں بتایا، ایسی صفات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کے وہ سب صفت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سمیع ہے تو سننے والا، بصیر ہے تو دیکھنے والا، خالق ہے تو پیدا کرنے والا، رازق ہے تو رزق دینے والا، وہ سب صفتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ایسی بھی صفات ہیں جو ان ناموں کے علاوہ بھی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. نزول فرمانا اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ کام. اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ نزول جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ نزول اس کے ساتھ خاص ہے، اور ایسا نزول کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے اس کو اکیلا مانا ہے. تو ہم مانتے بھی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ اس میں وہ اکیلا ہے، اس کے کوئی مشابہ نہیں ہے. نزول تو بہت ساری چیزوں کی صفت ہوتی ہے، لیکن ان کی نزول کی صفت الگ ہے، اللہ کے نزول کی صفت الگ ہے. ہم اس کو اس میں اکیلا مانتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس توحید کو سمجھ جائیں گے تو پھر کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں آتا کہ اگر ہم یہ صفت کو اس کے لیے مانتے ہیں تو بندوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے. کیوں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے اس میں، اس صفت میں وہ اکیلا ہے. جب وہ اکیلا ہے تو بندوں کے ساتھ مشابہت ہو ہی نہیں سکتی. جب ہم کہتے ہیں سننے میں، سننا اس کی صفت ہے، اس میں وہ اکیلا ہے. جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ اکیلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا. اس کے سننے کی صفت بندوں کے سننے کی صفت کی طرح سے نہیں ہے. جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کو ثابت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، اور کبھی یہ سوال نہیں آئے گا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے مشابہ ہو جاتا ہے. کبھی بھی نہیں آئے گا. جب توحید کے لفظ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں توحید اسماء و صفات، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس اسم میں، اس صفت میں اللہ کو اکیلا مانتے ہیں. جب اکیلا مانتے ہیں تو مشابہت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. کبھی بھی یہ چیز نہیں آتی، ذہن میں آنی بھی نہیں چاہیے چیز. اب اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، وہ توحید اسماء و صفات سے ہی وہ چیز جڑی ہوئی ہے، اور جو ابھی قاعدہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا وہ ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی یہ سوال نہیں آتا ہے ذہن میں. جیسے ہم نے ابھی آپ کو محدثین کے عمل کے تعلق سے یہ بات بتائی کہ لوگوں کے ذہن میں پہلے سے یہ بات بیٹھ گئی کہ راوی ہیں انسان ہیں تو غلطی ہو سکتی ہے, یہ پہلے سے بات بیٹھ گئی تو بہت ساری چیزیں آئیں. وہی معاملہ توحید اسماء و صفات میں بھی ہے, پہلے سے ایک غلط چیز بیٹھ گئی ہے ذہن میں اور اس غلط چیز کے بیٹھنے کی وجہ سے ساری گمراہیاں آئی ہیں. ایک مرتبہ اگر اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر کبھی بھی یہ پریشانی نہیں آتی ہے. جملہ کہتے ہیں عربی میں, ان کا جملہ ہے کہ کل مشبہ معطل وکل معطل مشبہ, کل مشبہ معطل وکل معطل وکل معطل مشبہ. عربی میں یہ جملہ کہتے ہیں, میں آپ کو اردو میں اسے سمجھا رہا ہوں. ایک مرتبہ اس کو سمجھ گئے تو ہمیشہ آپ کو توحید اسماء و صفات کی بحث میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی. ان کا معنی لفظ کا یہ ہوتا ہے کل مشبہ معطل, ہر وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تشبیہ دی انسانوں سے اللہ تعالیٰ کے نام کو یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو, یہ اصل میں معطل ہے. کل مشبہ مشبہ معطل, جس نے بھی تشبیہ دیا ہے وہ معطل ہے. معطل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ متصف نہیں مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے الگ کر دیتا ہے, اس صفت سے الگ کر, جو مشبہ ہے وہ الگ کر دیتا ہے. یہ کیسے ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہمارے سننے کی طرح سے, اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشبیہ دینا کہا جاتا ہے. کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے کس کے سننے کی طرح؟ ہمارے سننے کی طرح, تو اسے مشبہ کہا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو بندوں کے مشابہ قرار دیتا ہے. تو جس کسی نے بھی یہ عقیدہ رکھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو سننے کی صفت ہے اس صفت سے اللہ تعالیٰ کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. یہ ہے معطل کا مطلب, یعنی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی اس صفت سے اللہ تعالیٰ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا, اور اس صفت کی جگہ پر کیا بھر دیا؟ بندوں کی صفت کو بھر دیا. تو تشبیہ دینے والے جتنے بھی ہیں, گمراہ لوگ کم ہیں اس میں, تشبیہ دینے والوں میں صرف ایک ہی فرقہ ہے جو ایسا اس میں گمراہی میں مبتلا ہوا, لیکن جو دوسرا ٹکڑا اسی میں گمراہی زیادہ ہے, اس لیے اسی پر زور دیجیے. آپ پھر کہتے ہیں وکل معطلین مشبہ, ہر وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالی کی صفت کا انکار کیا, صفت کا انکار کیا, اللہ کے ناموں کا انکار کیا, اس نے اللہ کو تشبیہ دیا. یہ اس کا معنی ہے. کیسے ہے وہ دیکھیے, معتزلہ اور بعد میں جو ہے یہ ہمارے اشاعرہ, ان کے یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفتیں نہیں مانتے. یہ صفت کو نہ ماننے میں اشاعرہ کے یہاں صرف سات صفت وہ مانتے ہیں, بقیہ کو نہیں مانتے, اور معتزلہ ساری صفتوں کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ. تو وہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کے یہاں یہ چیز پیدا ہوئی؟ کیوں صفت کی تعویل کرتے ہیں اشاعرہ, صفت کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ان کے ذہن میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہے کہ اگر ہم نے یہ صفت مان لیا تو اللہ تعالیٰ کس کے مشابہ ہو جائے گا؟ بندوں کے مشابہ ہو جائے گا. بس یہی بات ہے ان کے ذہن میں, انکار کی اہم وجہ یہی ہے. بس وہ ساری صفتوں کی تعویل کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کرتے ہیں تعویل؟ اس لیے کہ اگر ہم نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ کی مشابہت بندوں کے ساتھ لازم آ جائے گی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شے, اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں. تو ہر نفی کرنے والے نے, یعنی جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کی صفات کا انکار کیا ہے, نفی کیا ہے, ان سب نے پہلے اپنے ذہن میں کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیا ہے, اس کے بعد انکار کیا. یہ دوسرے نمبر پر آیا. جبکہ اگر معاملہ یہ ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس توحید کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ سننے میں اکیلا ہے, اپنی صفت میں اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اگر اس کو سمجھتے تو کبھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر ہم سننا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ بندوں کے مشابہ ہو جاتا ہے. کبھی یہ چیز نہیں آتی تھی. بندے سنتے ہیں ٹھیک ہے, بندوں کا سننا ان کی اپنی ذات کے لحاظ سے, اور اللہ کا سننا اس کی اپنی ذات کے لحاظ سے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے تو سننے کی صفت میں بھی کیا ہے, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو ہمیشہ ذہن میں پہلے یہی سوال آیا ہے. آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ اس میں بہت بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں یعنی اشاعرہ میں, جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات کی کیا کیا ہے, تعویل کیا ہے, اس کو نہیں مانا ہے. تو یہ چیز ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ پہلے ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ اگر ہم اس کو ثابت مانیں گے تو اس سے کیا لازم آئے گا, تشبیہ دینا لازم آئے گا, اللہ بندوں کے مشابہ ہو جائے گا. تو ایک اچھی چیز اللہ بندوں کے مشابہ نہیں ہے, اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی جو ہے شبیہ سے, ہر طرح کی مشابہت سے پاک اور اونچی ذات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ساری صفات کا, ساتھ کو چھوڑ کر کے ساری صفات کا کیا کیا, انکار کیا یا اس کی تعویل کیا. یہ چیز ان کے اندر آئی. تو بنیادی طور پر غلطی کہاں آئی کہ ہم نے اللہ کی صفات کا تصور کس کی صفات کے ساتھ کیا, بندوں کی صفات کے ساتھ کیا. اگر ہم توحید کے ساتھ وہ تصور قائم کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اکیلی ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا, وہ صفات اکیلی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نام کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے, اگر یہ تصور آیا ہوتا تو یہ مشابہت کا شوشہ کبھی نہیں آتا اور کبھی بھی یہ گمراہیاں نہیں آتی تھیں. تو اس گمراہی کی اہم وجہ یہی ہے. اس گمراہی کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام نے کیا بیان فرمایا, کل معطل مشبہ وکل مشبہ کل معطل مشبہ وکل مشبہ معطل, انہوں نے یہ بیان فرمایا. یہ ان کے یہاں جو ہے بیان کا طریقہ ہے, بہت معمولی الفاظ ہیں لیکن اس میں انہوں نے وہ پوری بات بیان کر دی. کہاں سے یہ چیز آئی, یہ شروعات کہاں سے ہوئی, لوگوں میں یہ چیزیں گمراہیاں کہاں سے پیدا ہوئیں, وہ پوری کہانی انہوں نے اس کے اندر بیان کر دی ہے. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے اس میں کہ توحید اسماء و صفات میں بھی وہی بات ہے جو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں میں اکیلا سمجھیں. آپ توحید کے لفظ کو ذہن میں رکھیے, اس صفت میں اکیلا سمجھیں. جب تک آپ صفت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھیں گے کبھی یہ سوال نہیں آئے گا کہ اگر ہم یہ صفت ثابت کریں گے تو اللہ بندوں کے مشابہ ہو جائے گا. جی بولیے. جی کون سی, اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بندوں کی صفت کی طرح سے ہے تو کل مشبہ, یہ مطلب ہے ہر تشبیہ دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ کو بندوں کے مشابہ قرار دینے والا یہ معطل ہے, یعنی اللہ کی صفت کا انکار کرنے والا ہے. یہی تھا اس کے بعد والا, یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کی صفت کا انکار کیا اس نے پہلے اللہ کو بندوں کے مشابہ قرار دیا. یعنی دونوں میں بس ہاں ایک ہی ہے, دونوں صرف ایک اور دو کا فرق ہے, جو دوسرے میں دو ہے وہ پہلے میں ایک ہے, جو پہلے میں ایک ہے وہ دوسرے میں دو ہے. الفاظ بالکل وہی ہیں, کل مشبہ معطل وکل معطل مشبہ, وہ معطل مشبہ یہی لفظ ہیں, صرف تقدیم اور تاخیر ہے, پہلے اور بعد کا فرق ہے. کون سا اصل میں ہے وہ ترتیب بدلتی رہی ہے میرے بولنے میں, اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ کے یہاں مشبہن کل معطل مشبہن وکل مشبہن معطلن, ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی کر لیجئے کہ وہی دو لفظ ہیں, چار مرتبہ آئے ہیں, ترتیب بدل گئی ہے, صرف ترتیب بدل گئی ہے, بس اتنا ہی فرق ہے. ہاں
ہاں
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کی صفت کا انکار کیا. جس نے بھی اللہ کی صفت کو بندوں کی صفت کے جیسا مانا اس نے اللہ کی صفت کا انکار کر دیا. کیوں یہ؟ کیونکہ وہ اپنی صفت میں جو اکیلا تھا وہ صفت تو آپ نہیں مانے, آپ نے تو وہ صفت مان لی جو بندوں کی صفت تھی, اللہ کی صفت کو کہاں مانے آپ. تو اس نے اللہ کی صفت کا انکار کیا. اور جو اللہ کی صفت کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی صفت کو بندوں کی صفت کے مشابہ قرار دیتا ہے. یعنی پہلے نمبر پر یہ ذہن میں آتا ہے تبھی انکار کرتا ہے کہ ہم مانیں گے تو اللہ بندوں کے مشابہ ہو جائے گا. تو یہ ذہن میں آنے کی وجہ سے ہی وہ انکار کرتا ہے صفت کا. اگر یہ ذہن میں نہ آئے تو کبھی صفت کا انکار نہیں کرے گا. اور ایسے ہی کوئی آدمی اگر یہ سوچ لے کہ اگر ہم اللہ کی صفت کو بندوں کی صفت کے بالکل مشابہ مانتے ہیں تو اللہ کی صفت انکار کرنا لازم آتا ہے, تو کبھی بھی وہ مشابہ نہیں مانے گا. تو دونوں پہلو سے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے. تو یہ بڑا سیف کہہ لیجئے معاملہ ہے, یعنی محفوظ معاملہ ہے کہ آدمی اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات میں اکیلا ماننا. اکیلا ماننے کا مطلب ہے کہ جو اس کا نام اور اس کی صفت ہے, بندوں میں سے کسی کا نہ وہ نام نہ کسی کی وہ صفت. کبھی لفظ کے لحاظ سے وہی لفظ بندے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن دونوں کی صفت میں بڑا فرق ہوتا ہے. دونوں کی صفت میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے یوں بھی کہتا ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں بندے بھی سنتے ہیں اور اللہ بھی سنتا ہے, تو ہم نے بندے کو کہا سمیعون سننے والا یا سامعون سننے والا. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم نے کیا کہا سمیعون, بندے کے لیے بھی ہم نے کہا بصیر دیکھنے والا, اللہ کے لیے بھی ہم کیا کہتے ہیں بصیر دیکھنے والا. تو بندے کی صفت بھی دیکھنا ہے, بندے کی صفت بھی سننا ہے, لیکن اللہ کو جو ہم کہتے ہیں اللہ سمیع ہے, تو اپنے سننے میں وہ اکیلا ہے, بندوں کی طرف سے اس کا سننا نہیں, وہ اکیلا ہے اس کا. جب ہم ایسے کہتے ہیں تو پریشانی ہی نہیں آتی ہے یہ. اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اپنی ذات میں وہ اکیلا ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اپنی صفات میں بھی وہ اکیلا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں ذات میں تو اکیلا ہے صفت میں اکیلا نہیں ہے تو غلط ہے. ہر ذات کی صفت اس کے ذات کے لحاظ سے ہی ہوتی ہے. صفت ہمیشہ ذات کے لحاظ سے ہوتی ہے. جب ہم نے اس کی ذات میں اس کو اکیلا مانا تو لازمی طور پر ہمیں اس کو اس کی صفات میں بھی اکیلا ماننا چاہیے. اسی لیے کہا ہے تو یہی عقیدہ صحیح ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اس کی صفات میں کیا مانے, اکیلا مانے, اس کی صفات مانے بھی اور ساتھ میں اکیلا بھی مانے. اس کے بعد ایک جملہ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, کچھ جملے ہیں ان کے بڑے مشہور ہیں, وہ میں جملے بیان کر رہا ہوں آپ کو اسی کے تعلق سے اور ساتھ میں وہ کیسے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں. ساتھ ایک جملہ تو آپ کو بیان کیا ابھی, دوسرا جملہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا انکار کرتا ہے وہ معدوم کی عبادت کرتا ہے. یعنی وہ بات ان کی عربی میں ہے, میں آپ کو اردو میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. جو بھی اللہ کی صفتوں کا, اللہ کے ناموں کا انکار کرتا ہے, اس توحیدی اسماء و صفات کا وہ قائل نہیں ہے, وہ کیا ہے, کس کی عبادت کرتا ہے؟ معدوم کی عبادت کرتا ہے. معدوم کا مطلب کوئی چیز جس کا وجود ہی نہ ہو اسے معدوم کہتے ہیں. عدم سے وجود ہی نہ ہو سرے سے اسے معدوم کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جو جہمیہ ہیں, جو مشہور فرقہ معتزلہ اور جہمیہ, یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کا طاغوت معدوم ہے, ایک ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ کوئی ایسا وجود ثابت ہی نہیں کر سکتے جس کی کوئی صفت نہ, جب وجود ہے تو صفت ہونا ضروری ہے. آپ جب انکار کرتے ہیں صفات کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے وجود کے منکر ہیں اور معدوم کی عبادت کرتے ہیں. آپ کی عبادت معدوم کی ہے, ایک ایسی چیز کی جس کا وجود ہی نہیں ہے. جو بھی اللہ کی صفات کے منکر وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ معدوم کی عبادت کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی کسی چیز کا وجود ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور ہوگی. صفت کے بغیر کسی ذات کا وجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں اور کوئی سوال ہو تو بولیے. کیسے کیسے پھر سے بولی. جی ہاں جی ہاں. کیسے یہ بات آئی, کیسے یہ باتیں آئیں. ایک بہت مشہور جملہ ہے اردو میں, ہم لوگ کہتے ہیں, آپ انگلش میں بھی اس کو کہتے ہیں, عربی میں بھی کہتے ہیں الگ الگ. ہم اردو میں کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. سمجھ گئے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب ضرورت پڑی, گمراہیاں آئیں اسماء و صفات میں خاص طریقے سے, تو اس کو الگ الگ کر کے پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی. صحابہ کے دور میں یہ گمراہی نہیں تھی, تو ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن ہیں یہ ساری باتیں کہاں سے؟ قرآن ہی سے, حدیث سے ہی, الگ سے نہیں ہے. یہ باتیں قرآن میں موجود تھیں, حدیث میں موجود تھیں. الگ سے پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ اس زمانے میں یہ گمراہی نہیں تھی. جب یہ گمراہی آ گئی تو اس کو الگ سے پیش کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں یہ بات کہی تھی کہ توحید اسماء و صفات توحید ربوبیت ہی کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کو الگ سے کیوں بیان کیا جانے لگا کہ اس میں بعد کے دور میں, معتزلہ کے دور میں بڑی گمراہیاں آئیں, جہمیہ کے دور میں, تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کو تاکید کی طرح پیش کیا جاتا ہے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی. ہم بھی یہی بات کہتے ہیں, تو ادھر ربوبیت میں یہ چیز داخل ہے. یہ بہت پہلے سے یہ چیزیں تو موجود ہیں الفاظ کی شکل میں, لیکن باقاعدہ ایسے قسموں کی شکل میں تو یہ بعد میں ہی چیزیں آئی ہیں, لیکن الفاظ کی شکل میں تو پہلے سے یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن اس طرح سے ترتیب کے ساتھ یہ قسمیں بعد میں چار قسمیں بھی, پانچ قسمیں بھی ضرورت کے لحاظ سے لوگ کرتے گئے ہیں. دو قسمیں بھی کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسمیں بھی کی گئی ہیں توحید کی, صرف دو ہی قسمیں, تیسری قسم نہیں. لیکن ضرورت کے لحاظ سے تیسری قسم بڑھائی گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو چیزیں ہوں اسی میں سے میں سوچ رہا ہوں مثال جو ہے پیش کی جائے کسی چیز کی قسمیں بیان کرتے ہوئے. حدیث کی دو قسمیں ہیں, متواتر اور احاد. صحابہ کے دور میں یہ لفظ تو نہیں استعمال, لیکن بعد میں استعمال کیا گیا. کیونکہ جب یہ چیزیں آئیں کہ جو متواتر ہیں ہم مانیں گے, جو احاد ہیں وہ یقین کا فائدہ نہیں ہم نہیں مانیں گے, تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ضرورت کی ایجاد کی ماں ہے. تو بعد میں یہ چیزیں, اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں آئی ہیں, لیکن یہ ترتیب اور تقسیم بعد میں آئی ہے. اصلاً یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں ہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام پیش کیے جاتے ہیں وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ قرآن سے اور حدیث سے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات پیش کی جاتی ہیں وہ کہاں سے پیش کی جاتی ہیں؟ قرآن سے اور حدیث سے پیش کی جاتی ہیں. تو یہ کوئی بات کی پیداوار نہیں ہے, یہ تقسیم البتہ بات کی ہے. اور کیوں کی گئی تقسیم؟ ضرورت کی وجہ سے کی گئی, ورنہ نہیں کی جاتی تھی یہ تقسیم. جی ہاں. جی ہاں, وہی چوتھی, وہی اسی کو میں جو بولا نا کہ چار اور پانچ بھی کیا گیا, تو اس میں سے ایک جو ہے توحید حاکمیت کہتے ہیں. لیکن حالانکہ وہ اس میں شامل ہے, توحید ربوبیت میں شامل ہے, توحید اسماء و صفات چونکہ اسی کا ایک حصہ ہے تو اس میں بھی وہ شامل ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ حاکم ہونے میں بھی وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. اس کو مانا جاتا ہے یہ, اور اسی کا ایک حصہ ہے یہ. بعد میں جو ہے اس کو الگ سے بھی بیان کرا بعض لوگوں نے الگ سے جو اس کی شرح کی. ایسے ہی جو پانچویں قسم بڑھائی ہو, توحید متابعہ ہے. توحید متابعہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے میں اکیلا جو ہے مانا جائے, یہ مطلب ہوتا ہے. تنہا آپ کی اتباع کی جائے,
کسی اور کی اتباع نہ کی جائے تو یہ اور بڑھا لیا بعد میں. تو یہ چیزیں بڑھتی گئی ہیں حالات کے لحاظ سے لوگ اس کو سمجھانے کے لیے کیے ہیں, ورنہ یہ کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ تین ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم دو قسمیں بھی بیان کر سکتے ہیں, اور میں نے آپ سے یہ کہا بھی کہ علامہ ابن قیم نے کتنی قسمیں بیان کی ہیں, دو ہی قسمیں بیان کی ہیں. جی کوئی اس طرح سے اس میں شامل ہے بس, اور کبھی کبھی ضرورت کے لیے آدمی بیان کرتا ہے کہیں وضاحت کرنے کے لیے, تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. جی توحید الوہیہ میں بس ایک ہی مسئلہ ہے, وہ مشرک ہے, سمجھ گئے نا؟ نہیں وہ الگ ہے, وہ جی عقیدے کا حصہ ہے, اس میں وہ لفظ کو استعمال کرنے میں تھوڑا احتیاط کرتے ہیں جو بھی کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کرتا ہے, لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو بھی کمی کرتے ہیں ہم عام لفظ جو استعمال کریں گے وہ مشرک ہیں. توحید الوہیہ کی کمی کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مشرک کہلاتے ہیں. لیکن ہم خاص کر کے نہیں بولیں گے کہ فلاں فلاں مشرک, ایسا کچھ لفظ نہیں ہے. وہ بدعت ہے,